بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں تہا شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے علی اصغر برومند۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے اور نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلہ وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ تب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے پشاور کے جامع مسجد میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ روسی صدر نے کہا ہے کہ یوکرین میں فوجی کارروائی نقشے کے مطابق چل رہی ہے اور کوئی چیز ہمیں اپنے اہداف کے حصول سے روک نہیں سکتی، اور پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ فوجی مشقیں اختتام پذیر ہو گئیں۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے پشاور کی جامع مسجد میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے نماز جمعہ کے دوران دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے مقصد سے انجام دیا گیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والوں کے اہل خانوں کو تعزیت پیش کرتے ہوئے زخمیوں کے جلد از جلد شفایاب ہونے کی دعا کی۔ سعید خطیب زادہ نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان کے سیکورٹی حکام مؤثر اقدامات کر کے دہشت گردانہ اقدام روکنے میں کامیاب رہیں گے۔ دوسری جانب قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ ساجد نقوی نے 3 دن سوگ اور اتوار کے روز ملکگیر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے امام جمعہ سمیت 57 نمازیوں کی شہادت پر سیکورٹی اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگائے اور واقعے کی غیر جانبدار انویسٹیگیشن اور مجرموں کی تشخیص کر کے قانون کے حوالے کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مضبوط پراسیکیوشن کے ذریعے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پشاور دھماکے کے خلاف پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کے دوران مظاہرین نے ذمہ داروں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ کراچی میں مجلس وحدت مسلمین کے تحت گورنر ہاؤس کے قریب مظاہرہ کیا گیا۔ حیدرآباد، لاڑکانہ، کندکوٹ میں مظاہرین نے دھماکے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ لاہور پریس کلب کے باہر MWM اور شیعہ علماء کونسل نے بھی احتجاج کیا۔ ملتان، گجراوالہ، پارا چنار اور مظفر آباد میں بھی مظاہرین نے دہشت گردی ملوث عناصر کو بے نقاب کرنے کا مطالبہ کیا۔ مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس نے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ واضح ہے کہ پاکستان کے شہر پشاور کے معروف قصہ خانی بازار کے کوچہ رسالدار میں واقع شیعہ جامع مسجد میں خودکش دھماکے میں 57 افراد شہید اور 129 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ بہت سے زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کہا جا رہا ہے کچھ دن قبل پشاور میں دہشت گردی کے حوالے سے سیکورٹی الرٹ بھی جاری کیا گیا تھا۔ داعش دہشت گرد گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ روس یوکرین جنگ نوے روز بھی پوری شدت کے ساتھ جاری رہی اور یوکرینی دارالحکومت کیف میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں. اس درمیان یورپ کے سب سے بڑے ایٹمی بجلی گھر پر جو یوکرین کے شہر زاپوروجیا میں واقع ہے روسی فوج نے قبضہ کر لیا ہے. میڈیا ذرائع کے مطابق یوکرین کے دارالحکومت کیف میں متعدد دھماکوں سے پورا شہر لرز اٹھا اور شہر میں مسلسل خطرے کے سائرن بج رہے ہیں. جمعرات کو بھی کیف متعدد دھماکوں سے لرز اٹھا تھا اور مقامی حکام نے شہریوں سے کہا تھا کہ وہ گھروں میں ہی رہیں. روس اور یوکرین درمیان گھمسان کی جنگ کے دوران روسی فوج نے یوکرین اور یورپ کے سب سے بڑے ایٹمی بجلی گھر پر قبضہ کر لیا ہے. اس سے پہلے خبریں آئی تھیں کہ اس ایٹمی بجلی گھر میں آگ لگ گئی ہے, جس کے بعد علاقائی اور عالمی سطح پر سخت تشویش کی لہر دوڑ گئی. تاہم کچھ دیر بعد یوکرینی وزیر خارجہ نے کہا کہ زاپوروجیا ایٹمی بجلی گھر میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. یوکرین کے ایٹمی توانائی کے ادارے نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ آگ جمعے کی صبح 6:20 پر لگی تھی. زاپوروجیا یوکرین اور یورپ کا سب سے بڑا ایٹمی بجلی گھر ہے, جس میں 6 ایٹمی ریئیکٹر کام کرتے ہیں. روسی صدر نے کہا کہ یوکرین میں فوجی کارروائی نقشے کے مطابق چل رہی ہے اور کوئی چیز ہمیں اپنے اہداف کے حصول سے روک نہیں سکتی. صدر ولادیمیر پوتین نے بات اپنے فرانسیسی منصب امانوئل میکرون سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہی. روسی صدر کا کہنا تھا کہ ہم یوکرین کو غیر مسلح اور نازی ازم سے پاک کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کیف اب ماسکو کے لیے خطرہ نہیں رہا. صدر ولادیمیر پوتین نے یوکرین کی جانب سے مذاکرات میں تاخیر کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ بات چیت کا سلسلہ رکا تو ہم کیف کے لیے اپنے مطالبات میں اضافہ کر سکتے ہیں. روس نے یوکرینی شہریوں پر حملے سے متعلق مغربی ذرائع ابلاغ کی خبروں کو سختی کے ساتھ مسترد کرتے ہوئے ان اطلاعات کو گمراہ کن قرار دیا ہے. روس کے پارلیمنٹ کے سربراہ کہنا ہے کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں. روسی پارلیمنٹ ڈوما کے سربراہ ویلا چسلاو بولدن نے جمعے کو کہا کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے پولینڈ میں پناہ لے لی ہے. اس کے اس دعوے پر ابھی یوکرین کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. روس کی پارلیمنٹ کے سربراہ نے بھی کہا ہے کہ زیلنسکی کی جانب سے جتنے بھی ویڈیو میڈیا میں جاری کیے گئے وہ پہلے سے ہی ریکارڈڈ ہیں. اس سے پہلے امریکہ سمیت کچھ مغربی ممالک نے بات کہی تھی کہ وہ اپنے ملک میں یوکرین کے صدر کو پناہ دینے کو تیار ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ زیلنسکی جلاوطنی میں بھی اپنی حکومت کے انتظام کر سکتے ہیں. دوسری جانب ٹائمز نے جمعے کو لکھا کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی پر اب تک کم سے کم 3 قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, جن میں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. واضح ہے کہ بحران یوکرین کی وجہ سے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 12 افراد مہاجرت کر چکے ہیں. یوکرین سے مہاجرت کا سلسلہ بدستور جاری ہے. مہاجرین میں زیادہ تر نوجوان ہیں. اس سے پہلے بھی روسی میڈیا میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یوکرین کے صدر ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں. اس کے بعد زیلنسکی نے ویڈیو جاری کر کہا تھا کہ وہ آخری سانس تک ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے. لیبیا کے ایک فوجی ذرائع نے العربی الجدید کو بتایا کہ روس کی سیکورٹی کمپنی واگنر کے عسکریت پسندوں نے لیبیا چھوڑ دیا ہے اور یوکرین روانہ ہو گئے ہیں. فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مشرقی لیبیا میں ایک فوجی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ روسی چھاپہ مار گروہ واگنر کے جنگجو لیبیا سے نکل کر یوکرین کی جانب روانہ ہو گئے تاکہ روس کے فوجی آپریشن میں ان کی طاقت سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے. لندن سے شائع ہونے والے العربی الجدید جریدے نے ایک فوجی ذریعے کے حوالے سے, جس نے اپنی شناخت خفیہ رکھی ہے, لکھا ہے کہ جنوری کے مہینے میں ایک فوجی طیارے کے ذریعے خفیہ طور پر واگنر کے سینکڑوں عسکریت پسندوں کو روس منتقل کر دیا گیا. مصر کے ایک فوجی ذریعے نے بتایا کہ روس نے واگنر کے عسکریت پسندوں کے علاوہ افریقہ کے دیگر علاقوں میں تعینات اپنے دوسرے فوجیوں کو بھی بلا لیا ہے. مصری ذریعہ کہنا ہے کہ ان فوجیوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ لیبیا کا ذریعہ کہنا ہے کہ واگنر کے عسکریت پسندوں کو لیبیا کے مرکز اور مشرقی لیبیا میں موجود ان کے ٹھکانوں سے بلایا گیا اور ان سب کو مرکزی لیبیا کی الجفرا چھاؤنی میں جمع کیا گیا اور اس کے بعد روس روانہ کر دیا گیا. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ویانا میں وزرائے خارجہ کی موجودگی اور حتمی سمجھوتے کے اعلان کا انحصار مؤثر اقتصادی ضمانت دینے سمیت اسلامی جمہوری ایران کے اعلان کردہ ڈیڈ لائن کی پابندی کرنے پر ہے. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کا سربراہ جوزف بوریل نے جمعے کو ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان کو ٹیلی فون کر کے ویانا مذاکرات کے نتائج کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. اس ٹیلیفونی گفتگو میں جوزف بوریل نے کہا کہ ہماری نظر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اکثر مطالبات پر غور کیا گیا اور ہم مذاکرات کے کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے کہنا چاہتے ہیں کہ مذاکرات اپنے حتمی نتائج اور آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اس موقع پر ایران کے وزیر خارجہ نے ویانا مذاکرات میں یورپی یونین کے کوآرڈینیٹر کی کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایران ایک اچھے اور فوری سمجھوتے کو حتمی شکل دینے کے لیے تیار ہے، تاہم مغربی فریق کی عجلت اسلامی جمہوریہ ایران کی ریڈ لائن کی پابندی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ فوجی مشقیں اختتام پذیر ہو گئیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والی مشترکہ فوجی مشقیں گزشتہ ہفتے جمعرات کو شمال مغربی پاکستان کے پابی علاقے میں شروع ہوئی تھیں۔ اعلان کے مطابق ان فوجی مشقوں کا مقصد پاکستان اور سعودی عرب کی فوجی صلاحیتوں کو بڑھانا تھا۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی واس نے رپورٹ دیا کہ یہ فوجی مشقیں سعودی عرب اور پاکستان کی بری فوج نے انجام دی تاکہ اپنے مضبوط تاریخی رشتوں کا مظاہرہ کریں۔ یہ فوجی مشقیں ایسی حالت میں منعقد ہوئی ہیں کہ حالیہ برسوں میں سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب نے بارہا اسلام آباد پر سینی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا ہے، لیکن پاکستان نے سینی حکومت کو تسلیم کرنے کی مخالفت کا اعلان کرتے ہوئے فلسطینیوں کی بھرپور حمایت پر زور دیا ہے۔ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ مائک پمپیو نے تائیوان کو باضابطہ طور پر قبول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق مائک پمپیو کہنا ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ تائیوان کو ایک ملک کے طور پر باضابطہ قبول کرے۔ فارس نیوز نے رویٹرز کے حوالے سے کہا کہ امریکی حکومت کو یہ کام بہت جلد انجام دینا چاہیے۔ جو بائیڈن کی حکومت نے چین کے بارے میں اپنے سابق سربراہوں کی ہی پالیسیوں کی پیروی کی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے اربوں ڈالر کے دفاعی بجٹ کو منظوری دی ہے۔ امریکہ کے اس دفاعی بجٹ میں چین کا مقابلہ کرنے اور تائیوان کی حمایت کے لیے لاکھوں ڈالر مخصوص کیے گئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ چین تائیوان کو اپنا اٹوٹ حصہ سمجھتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ امریکہ کی جانب سے تائیوان کے لیے ہتھیاروں کی سپلائی کی مخالفت کرتا ہے اور اس کو وہ چین کی عرضی سالمیت کے خلاف تصور کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، عالمی خبریں آپ نے سماعت فرمائی اور پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پشاور کے قصہ خانی بازار میں واقع جامع مسجد امامیہ میں دہشت گردانہ حملہ۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جناب جس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ممتاز عالم اہل سنت قاری عبد الرحمان نورزئی صاحب۔ السلام علیکم جناب قاری نورزئی صاحب۔ السلام علیکم۔ جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سانحہ پشاور پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟
یہ جو سانحہ پشاور ہے یہ انتہائی اہمیت واقعہ ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا المناک واقعہ ہے کہ مذہب کے نام پہ بڑا انسانوں کا مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا گیا ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جتنے بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ دشمن نے ہمیں کل ایک ایک کر کے چن لیا ہے اور ہماری نابودی کی طرف اس نے اپنے منظم پروگرام کو آگے بڑھا دیا ہے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے اور یہ جو دشمن کا کھیل ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پوری مسلمان امت کو قیام کرنا چاہیے۔ یہ ایک مکتب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ یہ حملہ جو ہے پوری امت کے اوپر حملہ ہے اور ہم اس کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ اس کے خلاف یہی کرتے ہیں کہ وہ دشمنوں کو بے نقاب کر لے جنہوں نے گھناؤنا سازش کیا ہے، جس نے مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ یہ قابل معافی نہیں ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے، ان کو نظر انداز کیا جائے۔ اس کے خلاف پوری قوت کے ساتھ حکومت کو قیام کرنا چاہیے. اگر انہوں نے اس دفعہ ان دشمنوں کو کیسے کردار تک نہیں پہنچایا تو یہ ہمیں معاف نہیں کریں گے, ہر روز ہمارا قتل عام کریں گے.
جی قاری عبدالرحمٰن نورزئی صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں کبھی بھی سنی شیعہ کا کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے, تو کیا اسی اتحاد کو, اسی بھائی چارے کو تار تار کرنے کی ایک بار پھر کوشش کی گئی جیسا کہ ماضی میں کی جاتی رہی ہے؟
دشمن جو ہے وہ چاہتا ہے کہ مسلمان متحد نہ ہو, اور ہمارے اتحاد کی وجہ سے اس کو خوف ہے, وہ ہمارے اتحاد کو سبوتاش کرنے کے لیے سنی اور شیعہ تنازعات کو مسجد سنت کے اوپر حملہ ہوتا ہے, کبھی مسجدوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان کر دے. پاکستان کے اندر کوئی سنی اور شیعہ تنازع نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف مار آ رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم بھائی ہیں, ہم ایک دوسرے کے بالکل قریب ہیں, ایک دوسرے کے غم دکھ درد میں شریک ہیں. الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر اخوت اور برادری کی فضا قائم ہے, اور دشمن اس کو برداشت نہیں کر سکتا, اس لیے اس نے ایک نیا پلان اور نیا منصوبہ شروع کیا ہے کہ مسلمانوں کو لڑائے آپس میں, اختلاف ڈال دے, اور سنی اور شیعہ کے نام کے اوپر تنازعات کو نیا رخ دے.
جی مولانا عبدالرحمٰن نورزئی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی سیکورٹی چوک ہوئی اداروں سے؟
دیکھیے نا, سیکورٹی کی تو ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایک چیز کا جائزہ لے. ابھی کل پرسوں کوئٹہ کے اندر بھی ٹارگٹ کلنگ ہوا ہے جس میں دو بندے شہید ہو گئے, ایک پولیس کا ڈی ایس پی مارا گیا ہے, اور کیا, اور اہل سنت کے لوگ بھی اس میں مرے, مسجد اہل سنت کے مسجد کے سامنے ہوا ہے. تو اب یہ آج جو ہے وہ جمعے کی نماز کے فوراً بعد جو ہے وہ مسجد دوران جو ہے وہ مسجد پشاور کے اندر یہ ثانیہ پیش آیا. تو یہ تو ہر روز ہوتے رہتے ہیں یہاں, یہ معمول ہے ہمارے اوپر, سنی ہو یا شیعہ ہو, ان کے اوپر خودکش حملے ہوتے رہتے ہیں, اور ہمیں خوف ہے جانوں کے ضائع ہونے کا. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عوام کو تحفظ دیں, بچاؤ کے لیے کوشش کریں, اور ان کو پورے الرٹ ہونا چاہیے. ان کے جتنے بھی ایجنسیز ہیں وہ عوام کی دفاع کے لیے, عوام کو فیسلیٹ کرنے کے لیے کوشش کریں, ان کے وسائل جو ہیں عوام کی بہبود کے لیے, ترقی کے لیے.
جی ناظرین, ہمارے ساتھی کوشش کریں گے کہ رابطہ دوبارہ ہمارے جو مہمان ہیں ان سے برقرار ہو. اس وقت چلتے ہیں ایک بار پھر اسلام آباد, جہاں سے ہمارا رابطہ ہوا ہے سینئر تازہ نگار و صحافی جناب علی رضا علوی صاحب سے. السلام علیکم جناب. علی صاحب, کیا تاثرات ہیں قوم کے اس وقت اور مختلف حلقے, اور کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ عفریت دہشت گردی کے عفریت نے کیسے ایک بار پھر سر اٹھا لیا؟
یہ بڑی افسوسناک صورت حال ہے جی, بڑا عجیب و غریب ہی اچانک واقعات شروع ہو گئے ہیں پاکستان میں. کچھ چند پہلے بھی کچھ چھوٹے سے کچھ انفرادی واقعات ہوئے تھے, لیکن آج یہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا مسجد میں, امامیہ مسجد پشاور میں جو دھماکہ ہوا ہے جب نماز جمعہ کی دوران. اپنا حال جو ہے, یہ پہلے فائرنگ کی اور اس کے الفاظ ممبر کے سامنے جا کے اس نے کچھ پڑھا لیا, جس سے امام مسجد میں شہید ہو گئے اور 56 کے قریب جو ہے نماز جو ہے شہید ہو گئے. اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان نے فوری طور پر رپورٹ بھی طلب کر لی ہے, اور اپوزیشن کے لیڈرز نے بھی اور تمام مختلف لوگوں نے, شہاب جس طرح ایک بات کر رہے تھے, یہی الفاظ شہباز شریف نے بھی کہے کہ خدا کے سامنے سر بسجود لوگوں پر حملہ کرنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے, نہ ہی انسان ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح مریم نواز نے بھی اس پہ یہ رد عمل دیا, انہوں نے کہا کہ یہ امن و امان جو ہے وہ نئے حکمرانوں کی نااہلی کی نظر ہو گیا ہے. تو یہ بہرحال ایک افسوسناک ہے
جی. یہ تو اپنی جگہ ظاہر ہے کہ دہشت گردی ہے, کسی کے خلاف بھی ہو, کسی بھی شکل میں ہو, کسی بھی صورت میں ہو, وہ قابل مذمت ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ انسانیت کے خلاف ہے. لیکن جس طریقے سے پشاور میں ایک خاص مسلک کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا, کیا اس کو کسی اور زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے؟
ظاہر ہے یہ تو بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک عرصے سے پاکستان میں یہ خاص مکتب فکر کے لوگ جو ہے ان کو کثرت سے نشانہ بنایا جاتا ہے, لیکن ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ صرف اسی ایک ہی مکتب فکر کے لوگ نشانہ بنتے ہیں. دیگر مکاتب فکر کے لوگ بھی نشانہ بنتے رہتے ہیں, مختلف مساجد میں, مختلف جگہوں پہ, مختلف اجتماعات میں, مختلف بازاروں میں سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اور یقیناً جو حملہ آور ہے ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, ان کا تو مقصد لاشوں سے ہوتا ہے, اور لاشوں کی تعداد سے ہوتا ہے, افراتفری مچا جانب سے ہوتا ہے, ملک کو امن و امان ڈسٹرب کرنے اور استحکام کی ہے ملکی استحکام کو خراب کرنا وہ چاہتے ہیں, تو اس میں یقیناً وہ آج شامل ہوئے. آج پاکستان کے جو اس ملت جعفریہ کے جو مختلف قائدین ہیں ان تمام لوگوں نے شدید مذمت کی ہے. علامہ ساجد علی نقوی, راجہ ناصر عباس اور علامہ حامد علی موسوی, ان کے ہم بیانات دیکھ رہے ہیں, ان تمام کی طرف سے شدید غم غصے کا اظہار کیا گیا ہے اور پاکستان میں 3 روزہ شوک کا اعلان کیا گیا ہے کہ اس واقعے کے غم غصے کے طور پہ یہ ملت جعفریہ کے جو قائدین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ قوم جو ہے 3 دن شوک منائے گی.
جی علوی صاحب, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو دہشت گردوں کو ڈھیل دی گئی ہے اس کا نتیجہ ہے.
دیکھیے دہشت گردوں کو تو بہرحال ڈھیل ہے ہی صحیح, آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں, لیکن سیکورٹی اداروں کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ بڑے مستعد ہیں اور وہ لوگوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں, لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے, لیکن بہرحال
خیر میرا رابطہ ان سے منقطع ہو گیا ہے. مسٹر محمد دانی صاحب سے آخری سوال کرنا چاہوں گا, 2 منٹ کا وقت بچا ہے. جو مختلف تنظیمیں ہیں, ادارے ہیں پاکستان میں, مجلس وحدت مسلمین یا دیگر جو تنظیمیں ہیں, انہوں نے آگے کے کسی لائحہ عمل کا اعلان کیا, آپ کو کوئی اطلاع ہے؟
میرا خیال ہے دیکھیں ہمیں ان کو بھی حق دینا چاہیے, یہ تنظیمیں ادارے اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ لائحہ عمل دے سکے. یہ ایک حد تک وہاں پر کوئی احتجاجی پروگرام جو ہے وہ آرگنائز کر سکتے ہیں, اس ایشو کے اوپر کچھ نہ کچھ بات کر سکتے ہیں, کچھ جو مظاہرے احتجاج ہو ان کو.
لائحہ عمل سے مراد میری یہ ہے کہ حکومت سے, اداروں سے, حکام سے بات کرنے کے تعلق سے, احتجاج درج کرانے کے تعلق سے.
فی الحال تو مجھے ایسی نگاہ سے کچھ نہیں گزرا, بہرحال فی الحال تو مذمت ہی کی ہے سب نے, لیکن قومی سوچ اپنانا پڑے گی, بالآخر خود تشیع پاکستان کو قومی سوچ اپنانا پڑے گی, اپنی حفاظت کا بندوبست کرنا پڑے گا. مساجد کے جو سی سی ٹی وی آپ اگر اس سین کو دیکھیں جو آج واقع ہوا ہے, تو حفاظت کا مناسب بندوبست نہیں تھا, اگر حفاظت کا مناسب بندوبست ہوتا تو یہ واقعہ کم از کم اتنا بڑا نہ ہوتا, کسی چھوٹے نقصان پر جو ہے وہ ختم ہوتا. تو حفاظت کا بندوبست کرنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا, عوام کو یہ بات یقین کرنا پڑے گی کہ ہم جنگ کے ہیں, جنگ کی حالت میں ہمارے ساتھ جنگ ہو رہی ہے, ہمارے مخالف دشمن ہے, دنیا کے اندر دشمن قوتیں ہیں جو ہمارے خلاف برسر پیکار ہیں, تو اس کے لیے مناسب تیاری کرنی پڑے گی.
بہت بہت شکریہ جناب میسم حمدانی صاحب اور دیگر تمام مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا. بہرحال یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے, بہت بڑا حادثہ ہے, انتہائی انسانیت سوز اور وحشیانہ کارروائی کی ہے دہشت گردوں نے, اور ظاہر ہے کہ جب بھی اس طرح کے واقعات کی جڑ میں جایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے شیطان بزرگ امریکہ کا ہاتھ بہرحال نکلتا ہے. اور جو یہ تبصرہ رہا ہے کہ جب وہ حکومت پاکستان کے ساتھ تھا یا حکومت پاکستان افغانستان کے تناظر میں اس کا ساتھ رہی, تو اس وقت بھی دہشت گردانہ حملے پاکستان میں اسی شیطان بزرگ کے ایجنڈوں کے ذریعے کرائے جا رہے تھے. اور اگر آج مان یہ لیا جائے کہ پاکستان کی پالیسی, خارجہ پالیسی روس اور چین کی طرف شفٹ ہو رہی ہے, جیسا کہ پاکستان میں آج بعض لوگوں نے اس طرف اشارہ دیا ہے, تو بھی آج شیطان بزرگ امریکہ کے ہی ایجنٹ اور لے کر اس طرح کا دہشت گردانہ حملہ کریں, لیکن خون بے گناہوں کا اور نمازیوں کو بہایا جا رہا ہے. بہرحال حکومت پاکستان اور سیکورٹی اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور یہی پاکستان کے عوام کو مطالبہ ہے کہ ان کے جان مال اور ناموس اور عزت و آبرو کی حفاظت انہی کے ذمہ ہے, اور وہ اپنا کردار اور ذمہ داری ادا کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اور سامعین پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 اللہ, 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 اللہ جبریل اتا لیلۃ اسرا وغاب دعا کل حضرته جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 فمحمد نا ہوا سیدنا فالعز لنا لإجابته سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا اللہ 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 لا الہ الا اللہ.
عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. سامعین, اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید, جس کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا, اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سامعین لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں, تم میں ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہو. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر انسان کو خدا کی عبادت کے ذریعے سعادت اور کمال تک پہنچنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے, تو پھر کمال اور سعادت کے مخالف شیطان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اس کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اور وہ بھی ایک ایسا وجود جو بہت ہوشیار, کینہ اور حسد رکھنے والا مکار فریب کار اور اپنے ارادے میں مصمم ہے۔ اگر ہم ذرا بھی غور و فکر سے کام لیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دشمن کا وجود انسانوں کے کمال اور سعادت تک پہنچنے کے لیے مددگار ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دفاع کرنے والی فوج دشمن کے مقابلے میں بہت زیادہ شجاع اور دلیر بن جاتی تھی اور کامیابی کی منزلوں تک پہنچ جاتی تھی۔ طاقتور اور تجربہ کار وہی سپاہی اور سردار ہوتے ہیں جو بڑی بڑی جنگوں میں دشمن کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اور گھمسان کی جنگ لڑتے ہیں۔ وہی سیاست مدار تجربہ کار اور طاقتور ہوتے ہیں جو بڑے سے بڑے سیاسی بحران میں سختی کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں۔ نامی پہلوان وہی ہوتے ہیں جو اپنے مد مقابل طاقتور پہلوان سے زور آزمائی کرتے ہیں۔ اس بنا پر تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ خداوند عالم کے نیک اور صالح بندے شیطان سے ہر روز مقابلہ کرتے کرتے دن بدن طاقتور اور قدرت مند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ عصر حاضر کے دانشور انسانی جسم میں پائے جانے والے خطرناک جراثیم کے بارے میں کہتے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو انسان کے خلیے سست اور ناکارہ ہو جاتے اور ایک احتمال کی بنا پر انسان کی رشد و نمو 80 سینٹی میٹر سے زیادہ نہ ہوتی اور سب کوتاہ قد نظر آتے، لیکن آج کا انسان میکروب سے لڑتے لڑتے بہت طاقتور بن گیا ہے۔ بلکہ اسی طرح انسان کی روح بھی ہے جو ہوائے نفس اور شیطان سے مقابلہ کرتے کرتے طاقتور بن جاتی ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ شیطان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے بندوں کو بہکائے۔ پہلے شیطان کی خلقت دوسری مخلوق کی طرح پاک و پاکیزہ تھی، انسان میں انحراف، گمراہی، بدبختی اور شیطنت اس کے اپنے ارادے سے ہوتی ہیں۔ لہذا خداوند عالم نے ابلیس کو شیطان نہیں پیدا کیا تھا، اس نے خود اپنے آپ کو شیطان بنایا، مگر شیطنت کے باوجود خدا کے حق طلب بندوں کو نہ صرف یہ کہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ ان کی ترقی اور کامیابی کا زینہ ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا بند عالم نے اسے قیامت تک کی مہلت کیوں دی؟ کیوں نہیں فوراً اسے نیست و نابود کر دیا؟ امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے۔ انسان کی کامیابی اور ترقی کا سبب امتحان اور آزمائش ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ امتحان اور آزمائش بڑے دشمن اور طوفان سے مقابلہ کیے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ البتہ اگر شیطان نہ ہوتا تو بھی انسان کی ہوائے نفس اور نفسانی وسوسے کے ذریعے اس کا امتحان لیا جا سکتا تھا، لیکن شیطان کے وجود سے اس تنور کی آگ اور زیادہ بھڑک گئی، کیونکہ شیطان باہر سے بہکانے والا ہے اور ہوائے نفس انسان کو اندر سے بہکاتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خداوند عالم ایسے بے رحم اور طاقتور دشمن کے مقابلے میں ہمیں تنہا چھوڑ دے؟ اور کیا یہ چیز خداوند عالم کی حکمت اور اس کے عدل و انصاف سے ہم آہنگ ہے؟ خداوند عالم مومنین کے ساتھ فرشتوں کا لشکر بھیجتا ہے اور غیبی اور معنوی طاقت عطا کرتا ہے، جس سے جہاد بن نفس اور دشمن سے برسرے پیکار ہونے میں مدد ملتی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ شیطان کبھی بھی ہمارے دل میں اچانک نہیں آتا اور ہماری روح کو خراب نہیں کر سکتا۔ اس کا حملہ کبھی بھی اچانک نہیں ہوتا، وہ ہماری اجازت سے ہم پر سوار ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ دروازے سے آتا ہے، نہ کہ کسی مورچے سے۔ یہ ہم ہی ہیں جو اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد الہی ہوتا ہے، شیطان ہرگز ان لوگوں پر غلبہ نہیں پا سکتا جو صاحبان ایمان ہیں اور جن کا اللہ پر توکل اور اعتماد ہے۔ اس کا غلبہ صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اسے سرپرس بناتے ہیں اور اللہ کے بارے میں شرک کرنے والے ہیں۔ بہرحال شیطان اور اس کے مختلف سپاہیوں کے رنگا رنگ جال، مختلف شہوتیں، فساد کے ٹھکانے، استعماری سیاست، انحرافی مکاتب اور منحرف ثقافت سے نجات کے لیے ایمان و تقویٰ اور لطف الہی اور خدا پر بھروسہ کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، اور اگر تم لوگوں پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند افراد کے علاوہ سب شیطان کا اتباع کر لیتے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب اسماعیل حیدر صاحب، محلہ شاہ محمد پور، مبارک پور، اعظم گڑھ، یو پی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ خداوند عالم کا شکر اور اسلامی جمہوریہ کا احسان عظیم ہے جو وہ ریڈیو تہران کے ذریعے انسانیت کی خدمت کر رہا ہے اور ایسے ایسے پروگرام پیش کرتا ہے جو ہر عمر کے افراد کے لیے مفید ہوتا ہے۔ پروگرام صبح امید، کلام نور، بزم دوستاں، خلقت کی رانائیاں، مقدس دفاع، اسلام کی معرفت اور تمام خصوصی پروگرام ہماری زندگی کو نکھارنے اور سنوارنے والے پروگرام ہیں۔ آپ سب کی خدمت میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین محترم جناب اسماعیل حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ بہت ہی منت و مراد کے بعد اس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ ایک مومن و متقی اور عارف و عامل شخص نے اس سے کہا، تمہارا یہ لڑکا عین شادی کے دن مر جائے گا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ نوجوانی کی منزل پر پہنچ گیا۔ اب اس کی شادی کا دن آ پہنچا تھا۔ لڑکے کا باپ بہت ہی مضطرب و پریشان تھا کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو۔ ادھر لڑکے نے اپنی شادی والے دن ایک ضعیف و ناتواں شخص کو دیکھا، اس کا بہت ہی ادب و احترام کیا اور اس کی مدد کی۔ اس ضعیف شخص نے لڑکے کو بہت زیادہ دعائیں دیں اور کہا کہ تو نے مجھ پر محبت و احسان کر کے مجھے زندہ کر دیا ہے، خدا تجھے بھی زندہ رکھے۔ رات ختم ہو گئی اور صبح نمودار ہوئی، لیکن لڑکے کے لیے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ ادھر لڑکے کا باپ جو بہت ہی زیادہ مضطرب و پریشان تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نے آ کر اس سے کہا کہ اپنے بیٹے سے پوچھو کہ گزشتہ رات اس نے کون سا نیک کام کیا ہے۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو لڑکے کے پاس گیا اور پوچھا، اے میرے لال، گزشتہ رات تم نے کون سا نیک کام کیا تھا؟ لڑکے نے جواب دیا، اے بابا، میں نے ایک ضعیف و نادار شخص کی مدد کی ہے اور اس نے ہمیں دعائیں دیں۔ دوسرے دن بھی لڑکے کے باپ نے اسی شخص کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا، اے مرد خدا، تیرے بیٹے نے جو اس ضعیف و نادار شخص کی نصرت و مدد کی ہے، اسی بنا پر خداوند عالم نے تمہارے بیٹے کی موت کو ٹال دیا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 14 اسفند، 2 شعبان اور 5 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دو شعبان سن 396 ہجری قمری کو 5ویں صدی ہجری قمری کے نامور فقیہ، شاعر اور صوفی خواجہ عبداللہ انصاری پیدا ہوئے۔ وہ افغانستان کے مغربی شہر ہرات میں، جو اس وقت ایران کا حصہ تھا، پیدا ہوئے تھے اور پیر ہرات کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے عربی اور فارسی میں نثر اور نظم کی شکل میں بہت سی کتابیں تحریر کیں، جن میں مناجات نامہ، محبت نامہ اور زاد العارفین سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ پانچ مارچ سن 1815 عیسوی کو مسمیرزم کے بانی فرانس مسمیر کا انتقال ہوا۔ وہ 1733 میں پیدا ہوئے اور 1766 میں ویانا یونیورسٹی سے طب کی تعلیم مکمل کی۔ دوران تعلیم انہوں نے انسان پر ستاروں کے مقناطیسی اثرات کے بارے میں ایک مقالہ تحریر کیا اور تمام انسانی امراض کا علاج مقناطیس سے کرنے کا دعویٰ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ مقناطیسی مادہ پوری کائنات پر حاوی ہے۔ مسمیر کے اس نظریے کے چند کامیاب تجربات کی وجہ سے جلد ہی ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور ناقابل علاج امراض میں مبتلا افراد ان کے پاس آنے لگے۔ ویانا کے ڈاکٹروں کی مخالفت کے باعث انہیں ویانا چھوڑ کر پیرس جانا پڑا، جہاں اس طریقے علاج نے کافی مقبولیت حاصل کی۔ مسمیر نے اپنے اس طریقے علاج کو اینیمل میگنیٹزم یا ہپناٹزم کا نام دیا۔ فرانس مسمیر کو پیرس میں بھی ڈاکٹروں کی بے تحاشا مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جس سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے پیرس بھی چھوڑ دیا اور اپنی باقی عمر گوشے تنہائی میں بسر کی۔ پانچ مارچ سن 1827 عیسوی کو مشہور اطالوی ماہر طبیعیات الیسانڈرو وولٹا کا انتقال ہوا۔ انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنی تحقیقات بھی جاری رکھیں اور الیکٹرو میٹر مشین بنانے میں بھی کامیاب ہوئے۔ وولٹا نے برقی بیٹری بھی ایجاد کی، جو انہی کے نام سے معروف ہے۔ آج کل بجلی کی اکائی کو وولٹ کہا جاتا ہے۔ چودہ اسفند سن 1345 ہجری شمسی کو ایران کی ایک اہم سیاسی شخصیت ڈاکٹر محمد مصدق نے وفات پائی۔ انہوں نے پیرس میں تعلیم حاصل کی اور سوئٹزرلینڈ سے قانون میں ڈاکٹریٹ کی اور بار ایٹ لا کی ڈگری حاصل کی۔ ایران آنے کے بعد ڈاکٹر مصدق پارلیمنٹ کے 5ویں دور میں تہران کے نمائندے منتخب ہوئے۔ ڈاکٹر مصدق نے تیل کی صنعت کو قومیانے میں فعال کردار ادا کیا۔ شاہ ایران کے خلاف سن 1332 ہجری شمسی کی فوجی بغاوت کے دوران انہیں اور ان کے کئی ساتھیوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا اور مقدمہ چلائے جانے کے بعد 3 سال کی قید کی سزا دی گئی۔ سزا کی مدت ختم ہونے کے بعد انہیں ایک دور افتادہ گاؤں جلا وطن کر دیا گیا، جہاں 10 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ 5 مارچ سن 1953 عیسوی کو سابق سوویت یونین کے عامر حکمران جوزف اسٹالن کا 74 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ سن 1913 میں زار روس کے خلاف سیاسی سرگرمیوں کے الزام میں سائبیریا جلا وطن کیے گئے تھے۔ 1917 میں کمیونسٹ انقلاب کی کامیابی تک اسٹالن سائبیریا میں رہے۔ لینن کی حکمرانی کے دوران اسٹالن اہم عہدوں پر فائز رہے اور لینن کی موت کے بعد کمینیوف اور زینوویوف کے ساتھ سوویت یونین کی قیادت میں حصے دار بنے، تاہم 1927 میں اپنے دیگر جماعتی حریفوں کو جن میں ٹروٹسکی بھی شامل تھے برطرف کر کے کمیونسٹ پارٹی اور سوویت یونین کے بلا شرکت غیر سربراہ بنے۔ اسٹالن نے پارٹی اور اس کے باہر اپنے مخالفین کو بے دردی سے چن چن کر راستے سے ہٹایا اور دوسری جنگ عظیم کے دوران وزارت عظمیٰ اور فوج کی قیادت بھی خود سنبھالی۔ اپنے دور میں اسٹالن نے سوویت یونین میں تشدد، زور زبردستی اور آمریت مسلط رکھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں 14 سے 21 اسفند تک کے ایام میں ہفتہ نیکوکاری منایا جاتا ہے۔ ہر سال منائے جانے والے ہفتہ نیکوکاری کا مقصد عوام سے نقد مدد اور دیگر اشیاء حاصل کر کے ضرورت مند افراد تک پہنچانا ہے۔ امداد حاصل کرنے اور اس کو ضرورت مندوں تک پہنچانے کا کام امام خمینی امداد کمیٹی انجام دیتی ہے۔ ایرانی عوام اس نیک کام میں بھرپور اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ پانچ مارچ سن 2016 عیسوی کو امریکی کمپیوٹر انجینئر اور ای میل کے موجد رے ٹوملنسن کا انتقال ہوا۔ وہ 23 اپریل سن 1941 کو ایمسٹرڈیم نیو یارک میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے سن 1971 میں جب وہ بوسٹن میں ایک تحقیقاتی کمپنی میں کام کرتے تھے پہلا ای میل سسٹم ایجاد کیا۔ رے ٹوملنسن نے ماڈرن سوشل میڈیا کی تشکیل کی زمین ہموار کی۔ انہوں نے اپنی ایجاد کی بنیاد پر متعدد انعامات بھی حاصل کیے۔ اپنے 75ویں یوم پیدائش پر ان کا انتقال ہو گیا۔ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملك اسالك ان تصلي على محمد عبدك ورسوله وان توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وان تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بشدي عن معاصيك ما احييتني وتوفقني لما ينفعني ما ابغيتني وان تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.